إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں. یہاں صدقات سے مراد فرض صدقہ ہے، یعنی زکات کی تقسیم کا اصل میں اصول بتایا جا رہا ہے کہ زکات کس کس کو دی جا سکتی ہے. نمبر ایک فقیر، جس کے پاس کچھ نہ ہو. نمبر دو مسکین، جس کو بقدر حاجت میسر ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں. نمبر تین عاملین علیہا، وہ لوگ جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اور اس کی تقسیم اور اس کے حساب کتاب پر اپوائنٹ کیے گئے ہوں، یعنی باقاعدہ گورنمنٹ نے ان کو اس عہدے پر اپوائنٹ کیا ہو، پھر ان کی سیلری اسی مال میں سے نکالی جا سکتی ہے. پھر مولیت القلوب، وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا جو اسلام میں کمزور ہوں، جو مسلم کو بھی زکات کا مال دیا جا سکتا ہے. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یا گردنوں سے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے، علیم حکیم علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر زکات کی تقسیم کا ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ مستحقین زکات کون ہیں، فرض صدقات کن کو دیے جا سکتے ہیں. تو اس میں چار تو میں آپ کو پہلے بتا چکی، پھر اس کے بعد وفر رقاب، غلاموں کی آزادی کے لیے یا قیدیوں کا فدیہ دینے کے لیے یا انہیں رہا کرنے کے لیے. پھر وفی الغارمین، مقروض لوگوں کے قرض ادا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے قرض کسی عیاشی کے لیے، کسی حرام کام کے لیے نہ لیا ہو بلکہ اپنی جائز ضروریات کے لیے قرض لیا، لیکن اس کے بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ اس کو بھی نہ چکا سکے اور عزت بھی خطرے میں پڑ گئی. یا پھر یہ کہ کسی نے ضمانت کا بوجھ اپنے اوپر لیا اور جس کی ضمانت دی اس نے وہ کہیں بھاگ گیا اور سارا بوجھ اس پر پڑ گیا. وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. یہ ایک وسیع شق ہے یا مد ہے، اس میں دعوت دین اور جہاد فی سبیل اللہ اور قتال، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ابن السبیل، اور وہ مسافر جو گھر میں تو سب کچھ رکھتا ہو لیکن سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے، خواہ اپنے گھر میں وہ مالداری کیوں نہ ہو. اس زمانے میں سفر میں ساتھ بہت کچھ مال نہیں رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس سے چوری ہونے کا، ڈاکہ پڑنے کا خوف ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں کا سفر اتنا طویل ہوتا کہ زادرہ ختم ہو جاتا، لیکن آج اتنی سہولت میسر ہیں کہ ایک شخص دوسرے ملک میں بیٹھ کر بھی اپنے گھر سے اپنی ضرورت کا مال منگوا سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر کسی بھی ایسی جگہ پر ایسی ضرورت پیش آئے تو اس پر یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے. فریضہ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گندے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر دو نقطے یعنی داغ ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا. پھر اس کی دونوں باشیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھے بلکہ ان کے حق میں برا ہے. ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے کا طوق ہونے والا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال اور زکات یوم القیامت فی النار، زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خیر سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکات کا نہ دینا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں کا سبب ہے. یاد رکھیے، زکات کا ادا کرنا اسلام کے پانچ بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. نمبر دو، نماز قائم کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار، حج کرنا. نمبر پانچ، رمضان المبارک کے روزے رکھنا. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے عہد پر لوگوں سے بیعت لی تھی. حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی. اسے بخاری نے روایت کیا. عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر پانچ صورتوں میں: اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، عامل زکوٰۃ کے لیے، تاوان بھرنے والے کے لیے، اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے، اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی کو ہدیے کے طور پر دے دی. حضرت براء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے. آپ نے فرمایا، جام کو آزاد کر، غلام کو نجات دلا. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ایسی باتیں کر کے، ان کے لیے دردناک سزا ہے. اچھا، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظم کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ ہر ایک کی بات توجہ سے سنتے تھے. ان منافقین کو فکر یہ ہوتی تھی کہ کچھ لوگ شاید ہماری شکایت بھی آپ سے جا کے کریں گے، اس سے پہلے کہ آپ کو ہماری بات پہنچے اور آپ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیں، کیوں نہ آپ ہی کے اوپر نعوذ باللہ ایک الزام لگا دیا جائے کہ جس سے اصل غلطی چھپ جائے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے لیے دوزخی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اصل میں مدینہ کے منافقین جو تھے، وہ اپنی مجلسوں میں اللہ اور اس کے رسول اور دین والوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے، اور جو مسلمانوں کے سامنے آتے تو قسمیں کھا کر اپنے معصوم ہونے کی یقین دہانی کراتے، اور اس طرح وہ اپنے مفادات مسلمانوں سے حاصل کرتے رہتے. بات یہ ہے کہ منافق کی دینداری انسانوں کے در سے ہوتی ہے، مومن کی دینداری اللہ کے در سے ہوتی ہے. مومن اللہ سے ڈرتا ہے اور منافق بندوں سے ڈرتا ہے، اور پھر بندوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اپنی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو، اس کو تو شک لگ جاتی ہے، کہاں یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو وہ جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ دین پر یا دین والوں پر بعض اوقات لطیفے بناتے رہتے ہیں، اور ان کا مذاق اڑا کر یا دینی شاعر کا مذاق اڑا کر یا کسی لباس یا کسی حلیے کا مذاق اڑا کر ہنستے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. یعنی دین کا یا دین والوں کا مذاق اڑانا جو ہے، وہ کفر کے مترادف ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا، تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا ہے، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آپ سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی فٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب سے دھرا زارا ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پہلوؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، آد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی لوط علیہ السلام کے لوگ، ان کی قوم، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کس کام میں مددگار ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی ہے، عورتیں بھی اس کام میں ذمہ دار ہیں۔ اور صرف دوسروں ہی کو نہیں نیکی کا حکم دینا، بلکہ خود بھی نماز قائم کرتے ہیں، صرف نماز ہی نہیں زکات بھی دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی دوستی کس سے ہوتی ہے، انسان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اس کے خیالات ملتے جلتے ہوں، جن لوگوں کی دلچسپیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں، جن لوگوں کی کوششیں ایک جیسی ہوتی، خود بخود وہ ایک گروہ بن جاتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کر دین کا جو کام ہو سکتا ہے وہ الگ الگ ہو کر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے، اکٹھے ہونے کے لیے کچھ قربانیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ بہت سی باتیں جو ہماری پرائرٹی ہو سکتی ہیں دوسرے کی نہیں، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں پر جو صرف مستحبات میں سے ہیں مثلاً، یا ترجیحات میں سے ہیں، ان میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیا جائے۔ فرائض میں، اصولوں میں تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چھوٹی موٹی باتیں انسان کبھی ایک قربانی کر لے، کبھی دوسرا کر لے، تبھی ایک دوسرے کے ساتھ انسان اکٹھا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہر بات اس کی مانی جائے، یعنی دنیا میں کوئی بھی اکٹھ ایسا نہیں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ رائے کا اختلاف نہیں ہوگا، سوچ کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں مختلف دی ہیں، سوچ مختلف دی ہے، ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن اختلاف رائے کے باوجود اتفاق ممکن ہوتا ہے۔ کس طرح؟ جب مقصد ایک ہوتا ہے، جب مقصد عزیز ہوتا ہے تو انسان مختلف طرح کے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے، اور مختلف طرح کے لوگوں کو ساتھ دینے کے لیے انسان کو پھر اپنی ذات کی بعض اوقات، اپنی عزت کی بعض اوقات، چھوٹے چھوٹے جو دکھ اٹھاتا ہے اس راستے میں، انسان دوسروں کی طرف سے اذیتیں چھوٹی موٹی، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس راستے میں مشکلات ہیں، اور جہاد نام ہی اسی چیز کا ہے کہ مشکلات آئیں گی اور رکاوٹیں آئیں گی، اور ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اتفاق کریں اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ شاید دنیا میں آپ اپنے ساتھ بھی اتفاق نہ کر سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں ایک چیز پسند کرتے ہیں، ایک چیز چاہتے ہیں، پھر آپ خود ہی وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی چیز غیر اہم ہو جاتی ہے۔ یا آپ کی اپنی ہی سوچ بدل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کبھی اکٹھے ہو کے کسی سے کام ہی نہ کر سکیں گے. جب مقصد بڑا ہوگا, ذات چھوٹی ہوگی, تو کیا ہوگا؟ اتفاق ہوتا چلا جائے گا. اور جب ذاتیں بڑی ہو جائیں, میں بڑی ہو جائے, تو پھر دین کا کام پیچھے چلا جاتا ہے. اسلام کو جتنا نقصان خود مسلمانوں نے پہنچایا ہے, وہ اتنا دوسروں نے نہیں پہنچایا. دوسرے بھی اس وقت نقصان پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں جب مسلمان آپس میں بکھر جاتے ہیں. جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد رہتے ہیں, تو پھر دشمن ان پر موقع نہیں پا سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہاں اہل ایمان, مردوں اور عورتوں اور سوسائٹی کے مختلف طبقات کے اندر ایک ہمانگی پیدا کی گئی کہ تم سب لوگوں کا کاز ایک ہے, مشن ایک ہے, اور اس کو پانے کے لیے تمہیں آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہوگا, ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ اب دیکھیں کہ ہر ایک کی انرجی محدود ہے, طاقت محدود ہے, وقت محدود ہے, صلاحیتیں محدود ہیں, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اگر ہم اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ حصہ, اپنے وقت میں سے کچھ حصہ, اپنی قوتوں میں سے کچھ حصہ صرف آپس میں لڑنے میں لگا دیں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ قوت جو آپ کو دین کو پھیلانے میں استعمال کرنی تھی, وہ وقت جو دین کا پیغام آگے لے جانے میں استعمال کرنا تھا, وہ کہاں لگ گیا؟ آپس کی کھینچتانی میں لگ گیا. اندر سے آپ کمزور ہو گئے, مقصد میں آپ پیچھے رہ گئے. پھر آپ دیکھیں جہاز وہ اوپر چوٹی کی طرف جانا ہے, آپ چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں, اگر آپ کی نظریں سامنے رہیں گی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ قدم قدم بڑھاتے رہیں گے اور منزل کی طرف جاتے رہیں گے, تو آپ کی ساری انرجی منزل کے قریب پہنچانے میں آپ کو مدد دے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کو جگڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آگے جانا بھول جائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے, اچھا بھلے گاڑی چل رہی, کسی بات پہ اختلاف ہو, تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ وہ بعض اوقات رستے ہی بھول جاتے ہیں, بعض اوقات کہیں ٹکر ہونے لگتی ہے, بعض اوقات رفتار خود بخود سلو ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات گاڑی روک دیتے ہیں. تو پہلے یہ طے کر لیں کرنا کیا ہے, جانا کہاں ہے. عام طور پر ہوتا ہے کہ کہیں جانے میں جگہ ہوتا ہے, پہلے وہاں جائیں کہ وہاں جائیں, کوئی کہتا وہاں چلے, کوئی کہتا وہاں چلے, اور پھر آپ گاڑی روک دیتے تھے, پہلے فیصلہ کر لیں جہاں کہاں جانا ہے پھر چلیں گے. تو بالکل دین کے راستے میں ہم سب جس گاڑی پہ سوار ہیں, اس میں تیزی اسی وقت آئے گی, ہم منزل کے قریب اسی وقت پہنچیں گے جب ہمارے اندر آپس میں اتفاق ہوگا. اور اگر اتفاق پیدا کرنا ہے تو کسی بھی ڈیسیزن میں صرف یہ سوچیں دین کا فائدہ کس میں. کیونکہ میں خود اس راستے کا سفر کرتی ہوں, مجھے اس میں جتنی بھی الحمدللہ کامیابی اور فائدہ ہوتا ہے اس میں اور آگے بڑھنے میں, اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے, اور وہ ہے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں دین کا فائدہ کس میں ہے. اور جس چیز میں ہوتا ہے میں اپنی مرضی, اپنی رائے, اپنا مشورہ, اپنا سب کچھ واپس لے لیتی ہوں, ٹھیک ہے دین کا فائدہ اس میں, اس طرح کر لیتے ہیں. ہاں میرے نزدیک ذاتی طور پر کوئی اور چیز زیادہ اہم ہو, زیادہ فائدہ مند نظر آ رہی ہو, لیکن اوور آل اگر کوئی چیز دین کو طاقت دینے والی یا دین کی ترقی میں مددگار ہو سکتی ہے, تو اپنی بعض کا ذاتی مرضیوں کو انسان کچھ کر لیتا ہے اور اسی طرح کام چل سکتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اولیاء و بعض, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں, تب یہ کام ہو سکتا ہے. اور جو لوگ یہ کرے اولئک سیرحمہم اللہ, ان سے ہم قریب اللہ اپنی رحمت کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ان مومن مردوں اور عورتوں سے, مؤمنین اور مؤمنات سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, ان ہمیشہ کے باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ کام گاہیں ہوں گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی, یہی بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی کا راستہ نماز اور زکات کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جدوجہد کرنے سے بھی ملتا ہے. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كفار المنافقين دونوں سے پوری قدرت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. جہاد کا یہاں مزید مفہوم واضح ہو رہا ہے. کفار سے جہاد تو آپ نے قتال کی شکل میں کیا لیکن منافقین سے آپ نے کوئی جنگ نہیں کی, تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ منافقین سے جہاد کیجئے؟ یہاں جہاد جنگ کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا. اس میں ابن عباس کی روایت ہے, تفسیر قرطبی میں آتی ہے کہ امر بالجہاد مع المنافقین باللسان وشدت الزجر والتغلیظ, کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے ساتھ جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ زبان کے ساتھ ہے, یعنی ان کو واضح و نصیحت اور ان کو سمجھانا, وشدت الزجر اور سوملی بات کرنا ان کے ساتھ, یعنی زجر ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ, اور تغلیظ یعنی سختی, اور سختی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت غصہ اور اس طرح کی بد اخلاقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین سے بھی بد اخلاقی نہیں کی تھی. آپ کسی اصول پہ پکے ہو سکتے ہیں بد اخلاق ہوئے بغیر, اور یہی اخلاق ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اپنے پرنسپلز کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ آپ جم جائیے, فارم ہو جائیے, لیکن بد اخلاقی سے پرہیز کیجیے, کیونکہ مومن جو ہے وہ طعان اور لعان نہیں ہوتا, سوچ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. کہیں نہیں پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے جب جہاد کیا لسان کا یا واضح و نصیحت کا, تو اس نے ایسی سختی کی ہو کہ جس سے نعوذ باللہ بد اخلاقی لازم آتی. انک لعلی خلق عظیم, یہی سنت جب تک ہم نہیں اپنائیں گے اس وقت تک دین کو ترقی نہیں ہو سکتی. بعض وقت ہم نصیحت کے شوق میں, دوسرے کو بعض اور تبلیغ کے شوق میں سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. آج کے دور میں بہت سے دین کی تبلیغ کرنے والے یہی سے ناکام ہو جاتے ہیں. اچھا دور نہیں جائیں, ہم اپنی مثال لیتے ہیں, گھروں میں ہم اپنے بچوں کو جو واضح تلقین کرتے ہیں تو اس وقت ہم کتنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور وغل و تلعیم کا مطلب کیا ہے؟ فرم رہیے, کیونکہ منافقین کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر قائم نہ رہیں, ان کی باتوں میں آ کے, ان کے تانوں میں آ کے, ان کے پچھلانے میں آ کے پھسلنا نہیں, اپنے موقع پہ قائم رہنا ہے. وہم جہنم, اور ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے, وہ بئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مجلس میں بیٹھ کر خوب مسلمانوں کا مذاق اڑایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر جب آپ کیوں بھی گم ہو گئی, اور کہا کہ یہ ویسے تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں اور ان کو اتنا نہیں پتا ان کی اونٹنی کہاں گئی, تو یہ ایک کافرانہ بات تھی. آپ کو پتا جہنم میں لے جانے والی باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا. تو یہ منافقین کا شیوا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا, اور یہ کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں, فرمایا کہ یہ قسمیں کھائیں گے کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. یعنی دین کا مذاق انسان کو اسلام سے کفر کی طرف لے جاتا ہے, اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے, یعنی آپ کو اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو ختم کرنے کا. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا, کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے مدینہ معمولی بستی تھا, اور لوگوں کے پاس وہ ذرائع آمدنی اور وہ نعمتیں نہ تھیں جو آپ کے آنے کے بعد ان کو نصیب ہوئی. اور میں اسی بات پر تم اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائے تو انہیں کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے, مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے, اور پھر اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا, اور جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ جنگ تبوک میں جب مسلمان اپنے اپنے صدقات لائے تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے رات بھر یہودی کا کنواں چلایا اور صبح ایک مٹھی کھجوریں ہم کو قدرت کے طور پر ملی۔ وہ وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں میرا حصہ قبول کیجئے۔ تو اس پر منافقین ٹھٹھا مارنے لگے اور ہنسنے لگے کہ مٹھی بھر کھجور سے یہ روم فتح کرنے چلے ہیں، یعنی وہ تھوڑا صدقہ دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی ان کا بدلہ اللہ لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کا ایسے لوگوں کی معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کر لیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مال و دولت کے ذریعے سزا کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ مال و دولت اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن جب یہی چیز اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے انسان کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہے اور اس میں محب ہو کر انسان اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا تو یہی چیز انسان کے لیے دنیا میں فتنہ بنتی ہے اور آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتی ہے۔ مال کے لیے لفظ خیر بھی استعمال کیا گیا جس سے انسان بہت کچھ بھلائی کما سکتا ہے، تو دوسری طرف مال عذاب اور فتنے کا ذریعہ بھی ہے اگر انسان اسے اللہ کی مرضی کے خلاف کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے قدرت رکھتے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ اب لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم شان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ دین کی جدوجہد جو لوگوں سے مال اور وقت کا تقاضا کرے، ایسے وقت میں ان چیزوں کو بچا کر رکھنا بدترین جرم ہو جاتا ہے، اور خصوصاً نازک مواقع پر ایسے لوگ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ نہیں پا سکتے، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے پیچھے رہ کر غداری کا ثبوت دیا۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، یعنی اللہ یہ کہ شرعی عذر ہو، اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا کوئی موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. البتہ اعتراض ان لوگوں کے لیے ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو تھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے. فہم لا یعلمون. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھپا کب لگتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو بند کب کر دیتا ہے، دل بے حس کب ہو جاتے ہیں، دل مردہ کب ہوتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب دین کسی قربانی کا تقاضا کرتا ہے، کوئی اہم حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. جب بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو سخت کر دیتا ہے اور انسان کے نزدیک اہم چیزوں کی اہمیت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہی چیز پھر بے حسی کہلاتی ہے اور یہی چیز انسان کے لیے ایک آفت اور مصیبت بن جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللہم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.